درس قرآن ڈاٹ کام آپ کے لیے پیش کرتا ہے تصدیق قرآن مولانا اسلم شیخو پوری صاحب کی آواز میں.
اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان, پڑھنے کے لیے آسان, اور سمجھنے کے لیے آسان.
اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات.
تو اسلام کا نظریہ یہ ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.
ہم تو نات بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ.
محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے, بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے.
www.dasquran.com.
الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا ياب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملي للذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم صدق الله العظيم.
بارش کی وجہ سے تین درسوں کا ناغہ ہو گیا, اور جب سے درس کا سلسلہ شروع ہوا ہے پاکستان میں رہتے ہوئے یہ سب سے لمبا ناغہ ہے. اللہ پاک ہمیں اس کی تلافی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کے درس میں سورۃ البقرہ کی بلکہ پورے قرآن کی سب سے طویل آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے, یعنی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 282. قرآن کریم کی اس سب سے طویل آیت میں اللہ پاک نے مالی معاملات کے بارے میں ہدایات دی ہیں, جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مالی معاملات, کاروبار, تجارت, دکانداری, ملازمت, محنت, مزدوری, یہ کوئی قابل نفرت چیز نہیں ہے. تقوی, ایمان, توکل, اللہ کے قرب اور محبوبیت کے منافی نہیں ہے. اسلام دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کر چلتا ہے, بلکہ ایسی تعلیمات دیتا ہے کہ دنیا بھی دین بن جائے, دنیا بھی اللہ کی رضا کا ذریعہ بن جائے, تجارت بھی عبادت بن جائے. اسلام میں رہبانیت کی تعلیم نہیں ہے, یعنی ترک دنیا, دنیا چھوڑ کر مسجدوں کے گوشوں میں, حجروں میں, پہاڑوں کی غاروں میں, جنگلات کی تاریکیوں میں, اور دنیا سے ہٹ کر کہیں جا کر بیٹھ جاؤ. اسلام اس کی نہ صرف یہ کہ تعلیم نہیں دیتا بلکہ اس کی اجازت بھی نہیں دیتا. اللہ کے نبی نے واضح طور پر فرما دیا, لا رہبانیت فی الاسلام, اسلام میں رہبانیت کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اسلام تو کہتا ہے اسی دنیا میں رہتے ہوئے, تجارت کرتے ہوئے, دکانداری کرتے ہوئے, کاروبار کرتے ہوئے، ملازمت کرتے ہوئے تم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، بیوی بچوں کو پالتے ہوئے، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتے ہوئے، معاشرتی ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے اللہ کو راضی کرنا ہے. اصل فیصلہ کن کردار ادا کرتی ہے نیت. نیت کیا ہے اور طریقہ کار کیا ہے؟ نیت اچھی ہو تو جسے ہم دنیا کہتے ہیں، اگر نیت اچھی ہو اور طریقہ کار صحیح ہو تو یہ دنیا دین بن جاتی ہے، اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے. مسلمان اور کافر کے درمیان فرق یہ ہے کہ کافر دنیا کا غلام بن گیا اور مسلمان کو حکم یہ کہ تم دنیا کو اپنا غلام بنا لو. یہ الگ بات ہے کہ مسلمان اس کے برعکس خود دنیا کا غلام بن گیا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، تائیس عبد الدرہم، تائیس عبد الدینار، درہم کا بندہ، دینار کا بندہ، روپے پیسے کی بندگی کرنے والا، ان کی پوجا کرنے والا تباہ ہو جائے، وہ تو ہلاک ہو گیا. بندگی اور پرستش اور پوجا یہ صرف بتوں کی نہیں ہوتی، روپے پیسے کی بھی ہوتی ہے، دنیا کی بھی ہوتی ہے، دولت کی بھی ہوتی ہے، خواہشات کی بھی ہوتی ہے، شہوتوں کی بھی ہوتی ہے. تو فرمایا کہ دینار اور درہم کا بندہ اور کپڑے کا بندہ، ان کی پرستش کرنے والا، ان کے لیے اللہ کو ناراض کرنے والا، ان کے لیے آخرت کو پسے پشت ڈال دینے والا، ان کے لیے حلال اور حرام کے امتیازات ختم کر دینے والا، وہ تو تباہ ہو گیا، وہ تو ہلاک ہو گیا. حضرت مولانا احمد علی لاہوری نبل اللہ مرقدہ، ان کا ایک عجیب ملفوظ نظر سے گزرا. وہ فرماتے ہیں کہ میرا مشاہدہ اور تجربہ یہ ہے کہ لوگوں کے اندر فسق و فجور اور گناہوں کی جو کثرت ہے، 80% اس کا سبب حرام روزی ہے. 80% اس کا سبب حرام روزی ہے، اور 10% اس کا سبب یہ ہے کہ بے نمازی کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کھایا جاتا ہے، اور 10% سبب یہ ہے کہ اللہ والوں کی صحبت سے محروم رہتے ہیں. فسق و فجور اور گناہوں کا 80% سبب یہ بتلایا کہ لوگ حرام اور حلال میں امتیاز نہیں کرتے، بس پیسہ چاہیے، جہاں سے بھی آئے، جیسے بھی آئے، جس طریقے سے آئے، معیار بلند ہو، آمدنی میں اضافہ ہو، بینک بیلنس میں بڑھوتری ہو، بس یہ پیش نظر ہے. تو اس کی وجہ سے دل تاریک ہو جاتے ہیں، دل سخت ہو جاتے ہیں، عبادت میں لطف نہیں آتا، تلاوت کو دل نہیں چاہتا، اولاد نافرمان ہو جاتی ہے، نسلوں میں یہ بات چلتی ہے، رزق سے برکت اٹھ جاتی ہے، نورانیت ختم ہو جاتی ہے، گھروں میں محبت اور پیار کی فضا باقی نہیں رہتی، لڑائی جھگڑے سر اٹھانا شروع کر دیتے ہیں. اور فرمایا کہ 10% اس کا سبب بے نمازی کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کھانا ہے. آج ہمارے ہاں تو یہ عام ہو گیا، بہت سے تو گھروں میں بھی خواتین نماز کا اہتمام نہیں کرتی، پھر لوگوں کے اندر ایک شوق ہوٹلوں پر جا کر کھانا کھانے کا، اور وہاں تو ظاہر ہے وہاں کا عملہ وہ نماز کا کہاں اہتمام کرتا ہے، وہ تو پاکی ناپاکی کا بھی اہتمام نہیں کرتے. اور 10% سبب یہ بتلایا کہ لوگ اللہ والوں کی، نیک لوگوں کی مجالس میں بیٹھنے کا، دین کی بات سننے کا اہتمام نہیں کرتے ہیں. لوگوں نے اسے چھوڑ ہی دیا، اس کی اہمیت دلوں سے نکل گئی. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آج کل ریڈیو پر، ٹی وی پر اور دوسرے ذرائع ابلاغ پر بڑے اچھے مقرر آتے ہیں، بڑے اچھے مدرس آتے ہیں، کوئی تفسیر بیان کرتا ہے، کوئی لیکچر دیتا ہے، کوئی بڑا خوبصورت لچھدار قسم کا آواز کرتا ہے، تو ہمیں اہل علم کی، اہل اللہ کی مجالس اور صحبتوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. تجربے سے یہ بات ثابت ہوئی کہ جو نورانیت اللہ پاک نے ان مجالس کے اندر رکھی ہے وہ نورانیت غیر بیٹھے بیٹھائے لیکچر سننے میں نہیں ہے، یہ فضا ہی کچھ اور ہوتی ہے، اس کی برکات، اس کے ثمرات کچھ اور ہوتے ہیں۔ اور میں اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ کر آیا، جیسے کہ پہلے بھی عرض کیا، جنوبی افریقہ میں جانا ہوا، وہاں مسلمان صرف 5% ہیں۔ عریانیت، فحاشی، بے پردگی، بے غیرتی، بدکاری، شراب نوشی، ظاہر ہے یہ چیزیں تو عام ہیں، ان کو تو وہاں برائی سمجھا نہیں جاتا، پورے مغربی معاشرے میں یہی حال ہے۔ لیکن وہاں کے رہنے والے وہ مسلمان جو اللہ والوں کی صحبت میں جانے کا، ان کی مجلس میں بیٹھنے کا، دین کی بات سننے کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ پاک نے انہیں فحاشی اور عریانیت اور حرام کے اس سمندر میں بھی نیکی اور تقویٰ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما رکھی ہے۔ تو اس کے اثرات ہیں، ان سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اسلام نے دنیا کمانے کی مخالفت نہیں کی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں میری اپنی ایک سوچ، اور وہ سوچ الحمدللہ قرآن اور حدیث سے ماخوذ ہے، میں کوئی مجتہد نہیں ہوں، کوئی میرا کوئی الگ نظریہ نہیں ہے۔ وہ سوچ یہ کہ مسلمانوں کو دنیا کے معاملات میں آگے بڑھنا چاہیے، تجارت میں آگے بڑھنا چاہیے، معیشت میں آگے بڑھنا چاہیے، اسلحہ سازی میں آگے بڑھنا چاہیے، مشینوں کی ایجاد میں مسلمانوں کو آگے بڑھنا چاہیے، مسلمانوں کو اس میں مقتدی نہیں بننا چاہیے، امام بننا چاہیے۔ لیکن مسلمان تو مقتدی بن کر رہ گئے، غیروں سے ناکارہ اسلحہ خریدنے والے، ان کے ہاں جو اسلحہ 50 سال پرانا ہو جاتا ہے وہ پھر ہمیں تھما دیتے ہیں۔ تو یہ چیز تقویٰ کے منافی نہیں، لیکن یہ ضروری ہے کہ حلال اور حرام کا امتیاز کیا جائے، حرام سے اپنے دامن کو حت البسا اپنی طاقت کے مطابق بچا کے رکھا جائے، جتنا ہم بچ سکتے ہیں۔ جہاں بچ ہی نہیں سکتے، ہماری طاقت میں نہیں ہے، ہمارا نظام ایسا کہ اس میں بعض اوقات جائز کام بھی رشوت کے بغیر ہوتے نہیں ہیں، دوسری لائن اختیار کیے بغیر جائز کاموں میں بھی رکاوٹ ڈالی جاتی ہے۔ تو جہاں ہم مجبور ہو جائیں وہاں الگ بات ہے، لیکن حت الامکان اپنے آپ کو حرام سے بچانے کا اہتمام کیا جائے، اس لیے کہ اسلام نے معاملات کی صفائی پر اور رزق کے حلال ہونے پر بڑا زور دیا ہے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ کسی مسلمان کا ہم 1 روپیہ بھی نہ کھائیں۔ لوگوں کو یہ تو معلوم ہے کہ نماز چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن بہت سے لوگوں کے دل سے یہ بات نکل گئی کہ کسی مسلمان کا حق دبا لینا یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے ایک بلشت زمین ظلمن کسی سے ہتھیائی، تو 7 زمینیں قیامت کے دن اس کے گلے میں توق بنا کر ڈالی جائیں گی۔ ہم تو اتنے کمزور ہیں، 1 من 2 من مٹی کی بوری نہیں اٹھا سکتے، 7 زمینوں کا بوجھ ہم کیسے اٹھائیں گے۔ جب میں کبھی سنتا ہوں فلاں حاجی صاحب یا فلاں نمازی صاحب وہ مالی معاملات میں گڑبڑ کرتے ہیں، تو یقین کریں مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ ایک شخص دین سے ویسی باغی ہو چکا ہے، نہ نماز کی فکر، نہ روزے کی، نہ حج کی، اس کو کسی چیز کی پرواہ ہی نہیں ہے، وہ تو نام ہی نہیں لیتا دین کا، وہ ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے۔
www.darsequran.com
تو اتنے بڑے تعجب کی بات نہیں، وہ تو دین سے باغی ہو چکا۔ لیکن ہم جو چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی رضا کے راستے پر چلیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، دوسری عبادات کی پابندی کرتے ہیں، تو مالی معاملات میں بھی ہمیں اپنے آپ کو صاف رکھنا ضروری ہے کہ کسی کا 1 روپیہ بھی ظلمن نہ ہتھیایا جائے۔ قیامت کے دن انسان ہل نہیں سکے گا، جب تک کہ مالی معاملات کا اس سے حساب نہ لے لیا جائے۔ ترمذی کی روایت ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدما ابن آدم یوم القیامہ حتی یسأل عن خمس، قیامت کے دن انسان کو قدم اٹھانے کی اجازت نہیں ہوگی جب تک کہ اس سے پانچ چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے۔ ان عمرہ فیما افنا، تمہیں زندگی جیسی قیمتی پونجی اور سرمایہ دیا تھا، یہ سرمایہ کہاں ختم کیا؟ زندگی کی تو ایک ایک سانس قیمتی ہے، خریدی نہیں جا سکتی زندگی، ایک دن نہیں خریدا جا سکتا۔ اگر زندگی بازار میں فروخت ہوتی، دکانوں پر زندگی کی سانسیں دستیاب ہوتی، تو بہت سے بادشاہ، بہت سے سرمایہ دار ایسے ہیں کہ وہ دنیا سے جانے کا نام بھی نہ لیتے، لیکن اللہ نے اس کو قابل فروخت اور قابل خرید چیز نہیں بنایا، یہ تو اللہ کا عطیہ ہے۔ تو اللہ پوچھیں گے تمہیں اتنا قیمتی سرمایہ دیا تھا، یہ کہاں ضائع کیا، کہاں استعمال کیا؟ وَأَن شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَى، تمہیں جوانی عطا کی تھی، یہ جوانی کہاں لگائی؟ جوانی انسانی اور جسمانی صلاحیتوں کا عروج اور کمال کا زمانہ، تمہیں جوانی عطا کی۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ بچپن ہی میں تمہیں موت دے دی جاتی۔ بہت سے غنچے ایسے ہیں جو بن کھلے مرجا جاتے ہیں، جوانی تک پہنچنے سے پہلے تمہیں بلا لیا جاتا، لیکن ہم نے تمہیں جوانی عطا کی، یہ جوانی کہاں لگائی؟ وَأَن مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اِكْتَصَبَهُ وَفِيمَا أَنفَقَهُ، یہ بتاؤ کہ یہ جو مال دیا تھا یہ کمایا کہاں سے اور خرچ کہاں کیا، کہاں سے کمایا تھا یہ مال؟ یہ جو تم نے پیسہ جمع کیا ہوا تھا، یہ خون پسینے کی کمائی تھی یا غریبوں کے حقوق پر ڈاکے ڈالتے رہے، حرام طریقے سے جمع کرتے رہے، رشوت کے ذریعے سے، جھوٹ کے ذریعے سے، دھوکے کے ذریعے سے، فراڈ کے ذریعے سے، اپنی طاقت کے زور پر، ظلم کے طور پر تم پیسہ جمع کرتے رہے، کہاں سے کمایا تھا؟ ذرائع آمدنی بتاؤ۔ ہم دنیا میں تو ذرائع آمدنی چھپا جاتے ہیں، کسی حکومت کے پاس اتنے وسائل نہیں کہ پوری طرح ہمارے ذرائع آمدنی کا وہ احتساب کر سکیں، لیکن اللہ کو تو پتا ہماری آمدنی کے ذرائع کیا ہیں، کہاں سے کماتے ہیں۔ اور فرمایا کہ علم کے بارے میں سوال کیا جائے گا، وما ذا عمل فیما علما، ارے جو علم تھا اس پر کتنا عمل کیا؟ جب تک ان پانچ سوالوں کا جواب نہ لے لیا جائے، فرمایا کہ قدم اٹھانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اکثر الحمدللہ اللہ پاک مجھے مالی معاملات کی صفائی کی اہمیت پر زور دینے کی اور بیان کرنے کی توفیق عطا فرماتے رہتے ہیں، اس لیے کہ میرے مشاہدے میں یہ بات آ رہی ہے کہ مسلمان اس میں بڑے کمزور واقع ہو گئے۔ دھوکہ، فراڈ، نمبر دو چیزیں بنانا، جان بچانے والی دوائیاں تک نمبر دو بناتے ہیں، کھانے پینے کی چیزوں میں خطرناک چیزوں کی ملاوٹ۔ ہمارے روڈوں کو دیکھیں، ہماری عمارتوں کو دیکھیں، ٹھیکیداروں کو دیکھیں، کہاں کہاں غبن ہو رہا ہے، کون کون اپنا اپنا حصہ لے رہا ہے۔ یہ نہیں سوچا جاتا اتنا سا پیٹ ہے، دو روٹی سے بھر جاتا ہے، اس کے لیے حرام پر ہاتھ ڈالنے کی، اللہ کو ناراض کرنے کی، اپنی آخرت تباہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو قرآن کریم میں اللہ پاک نے سب سے طویل آیت مالی معاملات کے بارے میں نازل فرمائی۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ شاید اس بات کی طرف بھی اشارہ ہو کہ مالی معاملات کو اہمیت دے دی جائے۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا، اے ایمان والو، جب آپس میں تم ادھار کا معاملہ کرنے لگو تو اسے ایک معین وقت تک لکھ لیا کرو۔ آپ جانتے ہیں جس وقت قرآن نازل ہوا اس وقت عرب کے معاشرے میں ایسے لوگ بہت کم تھے جو لکھنا جانتے تھے. شاذ و نادر. آپ اندازہ کیجئے کہ بدر میں جب قریش کے کچھ لوگ گرفتار ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے بعض کے لیے شرط لگائی کہ تم ایک یا دو مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو, تمہیں رہا کر دیا جائے گا. ان سے یہی جرمانہ لیا گیا کہ تم لکھنا پڑھنا سکھا دو. اتنے کم لوگ تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے, اور حضور چاہتے تھے کہ مسلمانوں میں تعلیم عام ہو, لکھنا پڑھنا یہ عام ہو. تو اس وقت لکھنا پڑھنا جاننے والے لوگ بہت کم, اور اسلام حکم دے رہا ہے کہ تم قرض کا معاملہ کرو تو لکھ لیا کرو, ایسے ہی نہیں چھوڑو. اب ہم میں سے ہر شخص اس کے فوائد کو جانتا ہے, لیکن بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ قرض کے معاملے کو, ادھار کے معاملے کو لکھنا یہ اپنی توہین سمجھتے ہیں. خاص طور پر اگر آپ کسی کو قرض دے رہے اور اس سے کہیں کہ بھائی لکھ لیا جائے, اسلام کا حکم ہے, تو وہ اپنی توہین سمجھے گا, کیا مجھ پر اعتبار نہیں ہے؟ لیکن کہا جائے کہ یہ اسلام کا حکم ہے, لکھ لو. آپ سوچئے اگر لکھ لیا جائے قرض کے معاملے کو, ادھار کے معاملے کو, تو کتنے ہی تنازعات ہیں جو ختم ہو جائیں. ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ ایسے ہیں قرض لینے کے بعد انکار ہی کر دیتے, میں نے تو قرض لیا ہی نہیں, یا انکار تو نہیں کرتے, ٹال مٹول کرتے رہتے ہیں, دیتے ہی نہیں ہیں. لیکن ہمارے پاس کچھ تحریر نہیں کہ ہم اس کے خلاف کوئی قانونی کاروائی کر سکیں. لیکن اگر اس پر عمل کیا جائے تو بہت سے تنازعات ختم ہو جائیں. لکھنے پر زور دیا اس آیت کریمہ میں, فرمایا کہ اے ایمان والو, جب تم آپس میں ادھار کا معاملہ کرنے لگو ایک معین مدت تک کے لیے تو لکھ لو. یہاں یہ بھی بتا دیا کہ ادائیگی کی مدت بالکل واضح ہونی چاہیے, متعین, ایسا نہیں کہ مجہول سی مدت, بلکہ متعین تاریخ ہو, فلاں تاریخ کو یہ قرض واپس کر دیا جائے گا. وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ, اور چاہیے کہ تمہارے درمیان لکھنے والا لکھے عدل کے ساتھ, انصاف کے ساتھ. وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبُ, اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے جیسے اللہ نے اس کو سکھایا ہے, تو اس کو چاہیے کہ وہ لکھے. اللہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنے کی ایک صورت ہے. اللہ نے تم پر احسان کیا کہ تمہیں لکھنے کا سلیقہ عطا کیا ہے, تمہیں علم دیا ہے, تو اس کا شکر کیا سے ادا کرو گے کہ ان بھائیوں کے کام آؤ جو لکھنا نہیں جانتے ہیں. دوسروں کے کام آنا یہ بھی اللہ کی نعمت کے شکر کی ادائیگی کی ایک صورت ہے. وَلْيُمْلِ لِلَّذِي عَلَيْهِ الْحَقِّ, اور چاہیے کہ لکھوائے وہ شخص جس کے ذمے حق ہے. یعنی دستاویز کا لکھوانا, تحریر کا لکھوانا, یہ مقروض کی ذمہ داری ہے, وہ قرض کا اقرار کرے اور لکھوائے. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ, اور چاہیے کہ اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے. وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا, اور اس میں سے کچھ بھی کمی نہ کرے, پورا پورا لکھوائے. ذرا توجہ فرمائیے کہ اللہ پاک نے جزئیات تک کی ہدایت دی ہے. ایسا نہیں کہ اصولی طور پر ایک بات بیان کر دی, بھئی ادھار کا معاملہ کرو تو لکھ لیا کرو, نہیں, اس میں جزئیات تک کو اللہ پاک نے بیان فرما دیا. فرمایا کہ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ صَفِيحًا أَوْ ضَعِيفًا, جس کے ذمے حق ہے, جو مقروض ہے, اگر وہ بے وقوف ہے, مجنون ہے, دیوانہ ہے, یا کمزور ہے, چھوٹا بچہ ہے, بہت بوڑھا ہے, اولا یستطیع ان یملا, ہوا یا وہ لکھوانے کی طاقت نہیں رکھتا, فلیملل ولیہ بالعدل, تو اس کا کوئی سرپرست وہ عدل اور انصاف کے ساتھ لکھوائے. واستشهدوا شهیدین من رجالکم, اور اپنے مردوں میں سے دو گواہ بھی بنا لو, ایسے گواہ جو کہ مومن ہوں اور جو کہ عادل ہوں. کوئی بڑا سودا کیا جا رہا ہے تو فرمایا کہ اس میں دو گواہ بھی مقرر کر لو, ادھار کا سودا ہے. فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ, اگر دو مرد نہ ہوں, فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ, تو ایک مرد اور دو عورتیں, مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ, ایسے گواہوں میں سے جنہیں تم پسند کرتے ہو, وہ دیانتدار قسم کے گواہ ہوں, ایسی بازاری قسم کے آوارہ قسم کے لوگ نہ ہوں. ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى, ان دو عورتوں کے ہونے کی کیوں ضرورت ہے؟ فرمایا کہ ان میں سے اگر ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد کرا دے. اول تو دو گواہ ہونے چاہیے, دو مرد گواہ ہونے چاہیے. اگر دو مرد گواہی کے لیے دستیاب نہ ہوں تو فرمایا کہ پھر ایک مرد اور دو عورتیں. اب دو عورتوں کی کیوں ضرورت؟ فرمایا کہ اگر ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد کرا دے. گویا کہ مقصد عورت کی تحقیر نہیں ہے. بعض لوگ اس آیت کریمہ کو پیش کر کے عورتوں کو ورغلاتے ہیں کہ دیکھو قرآن تو تمہیں ذلیل کرتا ہے. قرآن کہتے ہیں کہ ایک مرد کے مقابلے میں دو عورتیں ہونی چاہیے. گویا کہ عورت کی حیثیت کو کم تر کیا گیا ہے, عورت کو ذلیل کیا گیا ہے قرآن کریم میں, معاذ اللہ. اللہ کہتے ہیں کہ اس کا مقصد عورت کی تحقیر اور تذلیل نہیں ہے, بلکہ اس میں حکمت یہ ہے کہ عورتوں پر عام طور پر نسیان غالب ہوتا ہے, تو اگر ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد کرا دے. دوسری بات یہ بھی ہے کہ کاروبار کرنا, تجارت کرنا, مالی معاملات کرنا, یہ عام طور پر مردوں کے ہاتھ میں ہے, مردوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے, عورتوں کے ہاتھ میں نہیں. تو جس کا کسی شعبے سے تعلق ہی نہ ہو, اس میں اسے تجربہ ہی نہ ہو, اس سے واسطہ ہی نہ پڑتا ہو, تو اس کے بارے میں اندیشہ ہے بھولنے کا, غلطی کر جانے کا, ٹھوکر کھا لینے کا. لہذا اللہ فرماتے ہیں کہ اگر دو مرد دستیاب نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں ہو جائیں. بلا یعب الشہداء اذا ما دعوا, اور گواہوں کو جب گواہی کے لیے بلایا جائے تو وہ آنے سے انکار نہ کریں. بلا تسعموا ان تکتبوہ صغیرا او کبیرا الى اجلی, اور ادھار کا معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا, اسے میعاد کی تعیین کے ساتھ لکھنے سے اکتایا نہ کرو. اللہ کہتے ہیں کہ چھوٹا معاملہ ہو یا بڑا معاملہ ہو, جب ادھار کا معاملہ کر رہے ہو تو اس سے لکھنے سے اکتایا نہ کرو. ذالکم اقسط عند اللہ, یہ اللہ کے نزدیک زیادہ قرین عدل بھی ہے. واقوم للشہادہ, اور اس سے شہادت بھی زیادہ درستگی کے ساتھ ادا ہو سکتی ہے. وادنا الا ترتابوا, اور شک میں پڑنے سے بچاؤ بھی ہو سکتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ لکھ لینے میں انصاف زیادہ ہے, تاکہ کل کسی کی حق تلفی نہ ہو, اور لکھ لینے کی وجہ سے گواہوں کو گواہی دینے میں بھی سہولت ہوگی کہ لکھی ہوئی تحریر ہے, اس کے مطابق گواہی دے دی جائے, اور کل کو شک سے بھی بچاؤ ہو سکتا ہے کہ قرض کتنا تھا. الا ان تکونا تجارتا حاضرہ, لیکن اگر نقد کا سودا ہو, تدیرونہا بینکم, جو تم آپس میں کرتے ہی رہتے ہو, فلیس علیکم جناح الا تکتبوہا, تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم نہ لکھو. اگر نقد کا معاملہ ہے, ہوتا رہتا ہے, تو فرمایا کہ اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں. اگر نقد کے معاملے میں بھی لکھنے کا حکم دے دیا جاتا تو زندگی بڑی مشکل ہو جاتی. ہم صبح سے شام تک اپنی ضرورت کی چیزیں خریدتے ہیں, تو اب اگر اس میں بھی حکم دیا جاتا کہ لکھنا ضروری, سبزی خریدی ہے تو لکھو, گوشت خریدا تو لکھو, اور کپڑا خریدا تو لکھو, یا دوسری کوئی چیز ضرورت کی خریدی تو لکھو, تو اگر لکھنے کا حکم دیا جاتا تو اس میں بڑی تنگی پیش آ سکتی تھی. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ, اور جب تم سودا کرو تو گواہ بنا لیا کرو. عام حالات میں گواہ بنانا مستحب ہے، خاص طور پر جبکہ بڑے بڑے سودے کیے جائیں، کسی پلاٹ کا سودا، کسی مکان کا سودا. تو اللہ فرماتے ہیں آپس میں گواہ بنا لو تاکہ کل نزاع کا، اختلاف کا خطرہ باقی نہ رہے. بلا یضار کاتب ولا شہید، اور فرمایا کہ لکھنے والے اور گواہی دینے والے کو نقصان نہ دیا جائے، نہ لکھنے والے کو نقصان دیا جائے نہ گواہی دینے والے کو نقصان دیا جائے. ان کو نقصان کیسے ہو سکتا ہے؟ مثال کے طور پر لکھنے والے سے لکھواتے ہیں اور اس کو اجرت ہی نہیں دیتے، اور گواہ کو کیسے نقصان کہ اسے بار بار بلایا جاتا ہے اور تنگ کیا جاتا ہے. آج جیسے ہمارے معاشرے میں کوئی گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ مجھے بار بار عدالت میں بلا کر تنگ کیا جائے گا. ہمارے ہاں تو بعض مقدمات نسلوں تک چلتے ہیں، میری نظروں کے سامنے ایسے لوگ مقدمہ لڑتے 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 دنیا سے چلے گئے، اور اب ان کی اولاد مقدمہ لڑ رہی ہے، اور اولاد کو بھی کوئی صورت نظر نہیں آتی کہ یہ مقدمہ کب ختم ہوگا، اس کا فیصلہ عدالت کب سنائے گی. ایسا گورکھ دندا، ایک گندا نظام جس میں ہم جکڑے ہوئے ہیں. تو ایسی صورت میں گواہ گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. کون ہے جو ہر مہینے گواہی دینے کے لیے دفتر سے چھٹی کرے، اپنے کاروبار کی چھٹی کرے اور اپنا خرچہ کر کے عدالت میں پہنچے؟ اسلام کا نظام عدل بڑا سادہ سا، کاش اللہ پاک ہمیں اس نظام کی برکات دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی آنکھوں سے اللہ پاک ہمیں اس نظام عدل کو دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے جس کے لیے ہم ترس گئے. تو نہ معلوم کتنے ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ عدالتی گورکھ دندے سے تنگ آ کر مقدمہ ہی چھوڑ دیتے، اپنا حق چھوڑ دیتے، ظلم برداشت کر لیتے ہیں لیکن عدالت کا دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے، اس لیے کہ انہیں انصاف ملنے کی توقع نہیں ہوتی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں لکھنے والے کو اور گواہی دینے والے کو نقصان نہ دیا جائے. وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اگر تم ایسا کرو گے تو یہ تمہارے حق میں ایک گناہ شمار ہوگا. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو. وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهَ، اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا. ایک بات تو یہ دیکھیں کہ ذکر کیے جا رہے ہیں مالی معاملات، لیکن اللہ نے مالی معاملات میں تقوی کا حکم دیا، بلکہ اکثر معاملات میں دیکھیں تو تقوی کا خاص طور پر حکم دیا گیا. اتقوا اللہ، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. نکاح میں جو ہم آیات، خطبہ نکاح میں جو آیات تلاوت کی جاتی ہیں وہ ساری کی ساری وہ آیات ہیں جن میں اللہ کے تقوی کا حکم دیا گیا. اتق اللہ، اتق اللہ، اللہ سے ڈرو. اور آپ پیچھے نکاح اور طلاق کے مسائل پڑھ چکے، تو طلاق کے مسائل میں بھی، عدت کے مسائل میں بھی اتق اللہ، اتق اللہ، اللہ سے ڈرو. اور یہاں مالی معاملات اور قرض کا لین دین اور لکھنے کا حکم، اور اس میں بھی حکم دیا جا رہا ہے اتق اللہ، اتق اللہ، اللہ سے ڈرو. تقوی میرے عزیزو، میرے دوستو، تقوی صرف ذکر، اذکار، تلاوت اور عبادت کا نام نہیں ہے، تقوی مالی معاملات کی صفائی کا نام بھی ہے. جیسا کہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ آئے لوگوں نے تو تقوی صرف پانی کی پاکی اور ناپاکی تک محدود کیا ہوا ہے، پانی کی پاکی ناپاکی تک تقوی کو محدود کیا ہوا ہے. پانی میں چڑیا گر جائے تو بھاگے بھاگے جاتے ہیں مولوی صاحب سے پوچھتے ہیں پانی میں چڑیا گر گئی، کنویں میں، ٹینکی میں پانی گر گئی، چڑیا گر گئی ٹینکی کے اندر، اس پانی کا کیا حکم ہے؟ لیکن مال کے اندر، کاروبار کے اندر، اپنی کمائی کے اندر ہاتھی بھی گر کر مر جائے تو کسی سے نہیں پوچھتے ہیں. وہاں چڑیا کی فکر ہے، پانی کا کیا بنے گا، ایک چھوٹی سی چوہیا مر جائے اس کی فکر ہے. غالباً حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کوفے والوں نے پوچھا، حضرت اگر کپڑے کو مچھر کا خون لگ جائے تو کیا حکم ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ تم نے نواسہ رسول کا خون تو لگا لیا اپنے جسم پر، اس کے بارے میں نہیں پوچھا، اور مچھر کے خون کے بارے میں پوچھ رہے ہو کہ کیا حکم ہے؟ نواسہ رسول کا خون بہاتے ہوئے تو تم نے نہیں کسی سے فتویٰ پوچھا، مسئلہ پوچھا، اور مچھر کے خون کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وہ جو ایک قول منسوب ہے کہ بہت سے لوگوں کو دوسروں کی آنکھوں کا تنکا نظر آتا ہے لیکن اپنی آنکھوں کا شہتیر نظر نہیں آتا، تو چھوٹی چھوٹی باتوں کو تو بڑا بڑا بنا کر پیش کرتے ہیں اور بڑی بڑی باتیں ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا۔ مجھے حیرت ہوتی ہے ان خطیبوں پر، ان وائزوں پر، ان لیڈروں پر جو قوم کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑاتے ہیں، پگڑی کا رنگ ایسا ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ٹوپی ایسی ہونی چاہیے، ایسی نہیں ہونی چاہیے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر امت کو لڑاتے ہیں، لیکن بڑے بڑے مسائل جن میں امت مبتلا ہے ان کو زیر بحث نہیں لاتے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو ان خطیبوں اور ان وائزوں کی پسندیدہ رنگ کی پگڑیاں پہن کر ظلم کر رہے ہیں لیکن اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ تو تقویٰ تو یہ ہے، اصل تقویٰ کا امتحان مالی معاملات میں ہوتا ہے۔ جان لیجئے نوافل پڑھنا آسان ہے لیکن اپنے آپ کو حرام سے بچانا اور مالی معاملات کو صاف رکھنا اور دوسرے کے حق سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا یہ مشکل کام ہے۔ کسی کو تکلیف نہ دی جائے، کسی کا حق نہ دبایا جائے، یہ مشکل کام۔ اسی لیے اللہ پاک نے معاملات کے اندر تقوی کا خاص طور پر ذکر کیا۔ پھر یہاں یہ بھی توجہ فرمائیے کہ یہ مختصر سی عبارت ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، مختصر سی عبارت، اور اس مختصر سی عبارت میں اللہ کا نام تین بار آیا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ تمہیں سکھاتا ہے، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اللہ اکبر، وَاتَّقُوا اللَّهَ، لوگوں اللہ سے ڈرو، زیادتی نہ کرو، ظلم نہ کرو، غصب نہ کرو، دھوکہ نہ دو، فراڈ نہ کرو۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ تمہیں سکھا رہا ہے، اللہ تمہیں تعلیم دے رہا ہے، تمہاری انگلی پکڑ کر اللہ تمہیں چلا رہا ہے۔ اور یہ بھی جان لو وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ تمہاری ایک ایک کرتوت سے، ایک ایک حرکت سے باخبر ہے، وہ جانتا ہے تم کیا کرتے ہو۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ، اور اگر تم سفر میں ہو اور کوئی لکھنے والا نہ پاؤ تو پھر رہن رکھ دیا جائے جس پر قبضہ کر لیا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم سفر میں ہو اور وہاں قرض کا معاملہ پیش آ جاتا ہے، منشی کوئی نہیں ملتا، گواہ بھی نہیں ملتے، تو وہاں کیا کیا جائے کہ رہن رکھ لیا جائے، قرض دینے والا قرض لینے والے سے کوئی چیز رہن کے طور پر لے لے کہ جب تم قرضہ ادا کر دو گے تمہاری یہ مرہون چیز تم کو واپس کر دی جائے گی۔ لیکن یہ جو رہن کا معاملہ ہے ضروری نہیں کہ سفر ہی میں کیا جائے، حضر میں بھی کیا جا سکتا ہے، عام حالات میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ ایک شخص دوسرے سے کہتا ہے ٹھیک ہے میں تمہیں قرضہ دیتا ہوں لیکن شرط یہ ہے کہ تم کوئی چیز میرے پاس رہن کے طور پر رکھو، تب قرضہ دیا جائے گا۔ جب قرضہ لوٹاؤ گے تو تمہاری یہ مرہون چیز تم کو واپس کر دی جائے گی۔ تو یہ رہن والا معاملہ بھی جائز ہے، لیکن یاد رکھیں کہ جو چیز رہن کے طور پر رکھی گئی ہو اس سے فائدہ اٹھانا، اسے استعمال کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ دیہاتوں میں خاص طور پر یہ مسئلہ پیش آتا ہے، بعض لوگ اپنی زمین رہن کے طور پر رکھ کر قرضہ لے لیتے ہیں، قرض دینے والا اس زمین میں کھیتی باڑی کرتا ہے، اس کی پیداوار اٹھاتا ہے اور اس کا قرضہ بھی بحال ہی باقی رہتا ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک غریب کاشتکار 10 سال تک قرضہ ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا،
اور قرضہ ادا نہیں کر سکتا، اور قرضہ مثال کے طور پر 1,00,000 روپے، اور قرض دینے والے نے 10 سال کے اندر اس زمین سے 10,00,000 کما لیے، لیکن پھر بھی اس کا 1,00,000 قرضہ بحال ہی باقی رہتا ہے، یہ ظلم کی انتہا ہے۔ تو اسلام اجازت نہیں دیتا کہ تم قرضہ دو اور جو چیز رہن کے طور پر رکھی گئی اس سے فائدہ اٹھاؤ، بلکہ اسلام کی پاکیزہ تعلیم تو یہ ہے کہ قرض دینے والے کے لیے قرض لینے والے سے کسی طور پر بھی کوئی فائدہ حاصل کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ قرض دیا کسی کو اور پھر اس سے سفارش کروا لی، قرض دیا کسی کو اور اس سے محنت مزدوری کرواتا ہے، قرض دیا کسی کو اور اس سے اپنے کام کرواتا ہے کہ میں نے تمہیں قرضہ دیا ہوا ہے، اس سے کام کرواتے ہیں، یہ ناجائز ہے۔ گھروں میں کام کرنے والی ماسیاں، آپ کے پاس کام کرنے والے ڈرائیور، مالی اور بھی دوسرے غریب لوگ، اگر انہیں قرضہ دیا ہے، آپ نے ان کو قرضہ دیا ہے، اچھا کام کیا ہے، لیکن یہ جائز نہیں ہے کہ قرضہ دینے کے بعد آپ اس سے زائد مشقت لیں، زیادہ کام لیں، یہ سمجھ کر کہ میں نے اس پر احسان کیا ہوا ہے۔ یہ احسان آپ کا اللہ کے لیے تو نہ ہوا، یہ تو ذاتی غرض کے لیے ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جو شخص قرضے سے فائدہ حاصل اٹھاتا ہے، فائدہ حاصل کرتا ہے، تو وہ فائدہ اٹھانا حرام ہے، حرام۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ ایک دفعہ وہ اپنے مقروض کے گھر کی طرف گئے اپنے قرض کا تقاضا کرنے کے لیے۔ گرمیوں کے دن تھے، دوپہر کا وقت، اس مقروض کے گھر میں کوئی درخت تھا جس کا سایہ گلی میں بھی آ رہا تھا، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قرض کا تقاضا کرنے کے لیے تشریف لے گئے تھے، لیکن درخت کے سائے میں نہیں کھڑے ہوئے، دھوپ میں کھڑے تھے۔ کسی نے پوچھا، حضرت یہ سایہ تو ہو ہی رہا ہے، تو آپ اس تلے کیوں نہیں کھڑے ہوتے، دھوپ کی تکلیف کیوں اٹھا رہے ہیں؟ فرمایا کہ میں اس سے قرض لینے کے لیے آیا ہوں، یہ میرا مقروض ہے، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس کو قرض دیا ہو اس سے فائدہ اٹھانا حرام ہے، میں اس کے درخت سے بھی فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا۔ تو اس قدر تقوی کا اہتمام، یہ ہے تقوی، یہ ہے تقوی۔ اللہ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام کو پوری دنیا میں چمکا دیا، ان کی فقہ کو پوری دنیا میں چلا دیا، اس میں بہت بڑا ہاتھ ان کے تقوی کا بھی تھا۔ تو عرض کر رہا تھا کہ رہن کا لین دین وسیقے کے لیے، اعتماد کے لیے جائز ہے، لیکن مرہون چیز سے فائدہ اٹھانا یہ جائز نہیں۔
www.darsquran.com
ایک شخص نے قرضہ لیا آپ کے پاس، موٹر سائیکل رکھوائی، اور آپ موٹر سائیکل چلاتے رہتے ہیں، اس لیے کہ میرے پاس مرہون ہے یہ چیز، رہن رکھی ہوئی ہے، تو یہ فائدہ حاصل کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ فرمایا کہ فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اگر تم میں سے کوئی کسی پر اعتماد رکھتا ہے، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، تو جس پر اعتماد کیا گیا ہے اسے چاہیے کہ وہ امانت ادا کر دے، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّا، اور چاہیے کہ اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے۔ اگر تم میں سے کسی پر اعتماد کیا گیا اور اس کے پاس امانت رکھی گئی، تو فرمایا کہ اسے امانت ادا کر دینی چاہیے، دبا نہیں لینا چاہیے، اور تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ یہاں پر بھی وہی دوبارہ، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، چاہیے کہ اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے۔ وَلَا تَكْتُمُ الشَّهَادَةَ، اور فرمایا کہ شہادت کو نہ چھپاؤ، شہادت ادا کرنے سے گریز نہ کرو۔ اگر کوئی شخص شہادت دینے سے انکار کرتا ہے یا واقعات کو صحیح بیان نہیں کرتا، تو یہ جھوٹی شہادت کا مرتکب ہوتا ہے، اور جھوٹی شہادت یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اللہ کے نبی نے جھوٹی گواہی کو شرک کے ساتھ ذکر کیا ہے، اللہ کے نبی نے 7 کبیرہ گناہ بیان فرمائے ایک حدیث میں، ان میں شرک بھی ہے، سحر اور جادو بھی ہے، ان میں قتل بھی ہے، ان میں زنا بھی ہے اور ان میں جھوٹی گواہی بھی ہے. جھوٹی گواہی کبیرہ گناہوں میں سے ہے. قرآن کریم میں بار بار اس کی تلقین کی گئی کہ جھوٹی گواہی نہ دو, سچی گواہی دو, اگرچہ تمہارے اپنے خلاف ہو یا تمہارے والدین کے خلاف ہو یا تمہارے رشتہ داروں کے خلاف ہو, لیکن سچی گواہی دو. ہمارے یہاں جھوٹی گواہی کا چلن عام ہو گیا. آپ عدالت میں جائیں, آپ کو گواہوں کی ضرورت ہے, باہر گھومے پھریں, آپ کو چلتے پھرتے گواہ مل جائیں گے. ان کو پٹی پڑھا لیں, سکھا لیں, جو کچھ سکھانا ہے, وہ عدالت کے اندر جا کر قرآن اٹھا کر حلف اٹھا کر گواہی دے دیں گے. اس جھوٹ کے چلن نے ہمیں کہیں کا نہ رکھا. میری اپنی ناقص سوچ جو ہے, جو کہتا رہتا ہوں, اس میں ہمارے ملک میں دو بڑے گناہ ہیں جو ہوتے ہیں, ایک ظلم اور دوسری منافقت. اور منافقت کی تینوں صفتیں جو اللہ کے نبی نے بیان فرمائی, جھوٹ بولنا, وعدہ خلافی کرنا اور امانت میں خیانت کرنا. جھوٹ کا چلن اوپر سے نیچے تک عام ہو گیا, اس لیے برکت ہی ختم ہو گئی. سچی گواہی کی کیا برکات ہیں. ایک واقعہ پہلے بھی آپ کو سنایا تھا, آج ایمان تازہ کرنے کے لیے دوبارہ بھی سن لیجئے. ہمارے بزرگوں میں سے ایک بزرگ حضرت مولانا مظفر حسین کاندلوی رحمت اللہ علیہ گزرے, تو ان کی موجودگی میں مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان ایک پلاٹ کے بارے میں اختلاف اور جھگڑا پیدا ہو گیا. مسلمان کہتے تھے یہ پلاٹ ہمارا اور ہندو کہتے تھے یہ پلاٹ ہمارا. بات عدالت تک پہنچی, مقدمہ بازی شروع ہو گئی. اللہ کی شان کے ہندوؤں نے خود جج سے یہ کہا کہ اگر مسلمانوں کا مولوی مظفر حسین یہ کہہ دے کہ یہ پلاٹ مسلمانوں کا ہے تو ہم اپنے دعوے سے دستبردار ہو جائیں گے. اللہ اکبر. انہیں مولانا مظفر حسین کے تقوی پر, ان کی سچائی پر اتنا اعتماد تھا, انہوں نے کہا وہ اگر گواہی دے دیں ہم یہ مقدمہ چھوڑ دیں گے. مولانا مظفر حسین رحمت اللہ علیہ, ان کو بلایا گیا, انہوں نے فرمایا ایک بات تو یہ ہے کہ میں انگریز جج کا چہرہ نہیں دیکھوں گا, مجھے ان ظالموں سے اتنی نفرت ہے کہ میں ان کا چہرہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا, اس طریقے سے گواہی دوں گا کہ چہرہ نہیں دیکھوں گا. اجازت دے دی گئی کہ آپ اسی طریقے سے گواہی دے دیجئے, جھگڑا تو ختم ہو جائے. تو مولانا نے گواہی یہ دی کہ یہ پلاٹ مسلمانوں کا نہیں ہندوؤں کا ہے. غالباً مشہور ادیب اور شاعر احسان دانش نے یہ واقعہ نقل کیا اور ایک جملہ بڑا غضب کا یہاں لکھ دیا. مجھے تو وہ جملہ پڑھ کر بڑا مزہ آتا ہے کہ انہوں نے لکھا کہ اس دن کاندلہ کے اندر مسلمان ہار گئے اسلام جیت گیا. مسلمان ہار گئے اسلام جیت گیا. اسلام کیسے جیتا کہ اس دن کا سورج غروب ہونے سے پہلے ہندوؤں کے 18 خاندانوں نے اسلام قبول کر لیا. کہ جس مذہب کے ماننے والے ایسے سچے لوگ ہیں وہ مذہب کیسا ہوگا. اللہ اکبر. میرے بزرگوں اور دوستوں, بہنوں اور بیٹیوں, اکثر یہ بات کہتا رہتا ہوں کہ آج ہم نے اسلام کو بدنام کیا ہوا ہے. دنیا میں کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جو انسان کے سارے مسائل کو حل کر سکے, اور یہ دنیا بالآخر اسلام قبول کرے گی. ساری کی ساری دنیا اسلام قبول کرنے پر مجبور ہوگی. آج اسلام قبول کرنے کے راستے میں ہم مسلمان بہت بڑی رکاوٹ ہیں. ہمارا کردار, ہماری گفتار, ہمارا جھوٹ, ہمارا ظلم, ہماری دنیا سے بڑی ہوئی محبت, ہمارا فراڈ اور ہمارے نمبر دو کام کرنے کے طریقے, رنگ ڈھنگ, یہ چیزیں ہیں جو دنیا کو اسلام کے قریب آنے سے روکے ہوئے ہیں. تو عرض کر رہا تھا کہ جھوٹی گواہی یہ کبائر میں سے ہے, کبیرہ گناہوں میں سے. اللہ فرماتے ولا تکتم الشہادہ, گواہی کو نہ چھپاؤ, سچی گواہی دو. ہیر پھیر کرتے ہو یہ بھی جھوٹی گواہی ہے, اور گواہی دینے سے انکار کرتے ہو یہ بھی غلط. ومن یکتمھا, اور جو گواہی کو چھپائے گا, فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُ, تو اس کا دل گناہگار ہے. اللہ کہتے ہیں یہ دل کا گناہ ہے, گواہی کو چھپاتا ہے, دل کا گناہ. یہ زبان تو ترجمانی کرتی ہے، اصل تو یہ دل ہی گناہ کرتا ہے، دل کی نیکیاں بھی ہیں اور دل کے گناہ بھی ہیں، بلکہ حقیقت تو یہ کہ سب سے بڑی نیکی وہ دل کی نیکی ہے، یعنی ایمان۔ ایمان یہ کس کا فعل ہے؟ یہ دل کا فعل ہے، یہ زبان کا فعل تو نہیں ہے۔ ایمان دل کا عمل ہے کہ دل سے تصدیق کرنا، زبان سے تو انسان اقرار کرتا ہے، اظہار کرتا ہے، بتاتا ہے کہ میرے دل میں یہ ہے۔ اسی لیے اگر زبان پر تو ایمان کے بول ہوں مگر دل میں نہ ہوں تو اللہ کے ہاں ایسے ایمان کا اعتبار نہیں ہے۔ منافق آتے تھے اور قسمیں کھا کر کہتے تھے، قسمیں، انک لرسول اللہ، ہم قسم کھاتے ہیں بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، قسم کھاتے تھے۔ اللہ نے کہا واللہ یعلم انک لرسول، میرے حبیب میں خوب جانتا ہوں کہ آپ میرے رسول ہیں، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، لیکن میں بھی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ منافق جھوٹے ہیں، آپ کا رسول ہونا تو ایک حقیقت ہے، میں جانتا ہوں آپ میرے رسول ہیں، لیکن یہ جو منافق قسمیں کھا کھا کر کہہ رہے ہیں کہ آپ محمد الرسول اللہ ہیں، یہ جھوٹے ہیں۔ اس لیے کہ جو کچھ یہ زبان سے کہہ رہے ہیں یہ ان کے دل میں نہیں ہے۔ تو ایمان حقیقت میں دل کا عمل ہے۔ اسی طریقے سے جو سب سے بڑا گناہ ہے کفر اور شرک، وہ بھی کس کا عمل ہے؟ وہ دل کا عمل ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، سب سے زیادہ ضرورت دل کی صفائی کی ہے، دل کی تطہیر کی ہے، دل کے تزکیے کی ہے، اور تزکیہ قلب کے لیے یہ قرآن ایک مؤثر نسخہ ہے، ایک مؤثر نسخہ۔ اللہ کے نبی نے فرما دیا یہ چھوٹا سا ٹکڑا اگر درست ہو جائے سارا جسم درست ہو جاتا ہے، اور اگر یہ چھوٹا سا ٹکڑا، گوشت کا چھوٹا سا ٹکڑا، یہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے، آنکھیں بگڑ جاتی ہیں، کان بگڑ جاتا ہے، کان بگڑ جاتے ہیں، زبان بگڑ جاتی ہے، ہاتھ بگڑ جاتے ہیں، پیر بگڑ جاتے ہیں، دماغ بگڑ جاتا ہے۔ وَمَنْ يَكْتُمْهَا، اور جو گواہی کو چھپائے گا، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اس کا دل گناہگار ہے، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ یہ پہلے بھی کہا تھا بھی، جو ساتھی جو ہیں بارش کی وجہ سے ظاہر ہے کہ درس میں نہیں آ سکتے یا کسی اور مجبوری کی وجہ سے کبھی درس نہ ہو سکے، تو اپنے اپنے فون نمبر، موبائل نمبر وہ لکھوا دیجئے باہر، تاکہ آپ کو ایسی صورت میں فوراً اطلاع کی جا سکے۔ ویسے نمبر آپ یہاں بھی نوٹ کرنا چاہیں تو میں بتائے دیتا ہوں، 0304-237-9451، 0304-237-9451۔ نہ صرف یہ کہ آپ کو اطلاع دی جائے بلکہ آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ آگے بھی اطلاع کریں، درس کی اس کے ذریعے سے دعوت بھی دیں دوسروں کو۔ یہ فرماتے ہیں کہ حالیہ بارش میں درس قرآن و حدیث کے ایک مخلص ہمدرد ساتھی، جو کہ سائٹ میں الفخر انٹرپرائزز کے مالک بھی تھے، فخر حسن صاحب، ان کا انتقال ہو گیا، اور ماشاءاللہ خاتمہ بالایمان اللہ نے ان کو نصیب فرمایا، کہ نماز کے لیے جا رہے تھے اور کرنٹ لگا اور انتقال کر گئے، اور کلمہ پڑھتے ہوئے انتقال انہوں نے کیا، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، یا رحمان یا رحیم رحم فرما، یا کریم کرم فرما، یا عفو یا غفار معاف فرما دے، یا تواب ہم اپنے صغیرہ کبیرہ خفیہ اعلانیہ سارے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، اللہ ہماری توبہ قبول فرما لے، اللہ کرم فرما دے، اللہ رحم فرما دے، اللہ معاف فرما دے۔ اے اللہ آسمان سے بارش ہو رہی ہے، اے اللہ ہمارے جسموں پر تو ہمارے دلوں پر قرآن کی بارش برسا دے، اللہ ایمان کی بارش برسا دے، اللہ ہمارے دل بھی بنجر ہیں، ہمارے دل پیاسے ہیں، اللہ تو قرآن کی بارش سے سیراب فرما دے، ایمان کی بارش سے ہمارے دلوں کی بنجر زمین کو آباد فرما دے، اللہ زرخیز فرما دے، اللہ ہمارے دلوں کو پاک فرما دے، اللہ ہمیں اپنے معاملات، درست رکھنے کی توفیق عطا فرما، اللہ حلال پر قناعت کی توفیق عطا فرما، حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ایمان والی زندگی عطا فرما، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ اللہ یہ جتنے بھی بندے اور تیری بندیاں یہاں تشریف لائے ہیں، اے اللہ تیرا کلام سننے کے لیے، تجھے راضی کرنے کے لیے، یا اللہ یہ سب فقیر ہیں، محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، پریشان ہیں، اے اللہ تو سب کی ضرورتوں کو پورا فرما دے، سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اللہ مشکلات آسان فرما دے، جائز ضروریات غیب کے خزانوں سے پوری فرما دے، رزق میں برکت عطا فرما دے، علم میں، عمل میں، زندگی میں، گھر میں برکت عطا فرما دے۔ اللہ ہر چھوٹی بڑی ضرورت تجھ سے مانگنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ اس بارش کو ہمارے لیے رحمت کی بارش برسا بنا دے، اللہ زحمت اور عذاب کی بارش نہ بنا دینا، اللہ زحمت اور عذاب کی بارش نہ بنا دینا۔ اللہ جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے اور ہمارے دین اور دنیا کے لیے بہتر ہے اور تیرے حبیب نے تجھ سے مانگا وہ بھی عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ وخیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ و اہل بیتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
درسِ قرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخوپوری صاحب کی آواز میں۔
اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان، اور سمجھنے کے لیے آسان۔
اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات۔
تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔
ہم کو نات بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ۔
محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی میں اپنا نصیب آ رہا ہے۔
www.darsquran.com